إذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد الذي جاء بالصدق وصدق به، وقال في موضع آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقال في موضع آخر: وسيجنبها الأتقى. صدق الله ورسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے. صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا. میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، حضرت قائد اہل سنت مولانا حق نواز صاحب اور انجمن سپاہ صحابہ ضلع فیصل آباد کے سرپرست مولانا انور کلیم صاحب، اور اس کے علاوہ دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، طالب علم ساتھیوں، نوجوانوں، سنی کارکنوں، یہ عظیم الشان فیصل آباد کا جلسہ صدیق اکبر کے عنوان پر انجمن سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام اور کارخانہ بازار کے ہمارے دوستوں ملک سلیم صاحب، حافظ اسحاق صاحب اور اس کے علاوہ انجمن کے کارکنوں کارکنان کی خصوصی محنت کاوش کا نتیجہ ہے. میں انجمن کے کارکنوں کو اور ساتھیوں کو اور یہاں کے تاجر حضرات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور صدیق اکبر کانفرنس کے انعقاد پر ان کے لیے دعاگو ہوں. انجمن سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام یہ پہلی سالانہ کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ اس کانفرنس کا سلسلہ مستقل اسی جگہ پر جاری رہے. میرے دوستو، جو ساتھی دور دراز کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ تشریف رکھیں. مولانا حق نواز صاحب جھنگلی کا انشاءاللہ آج تاریخی خطاب ہونے والا ہے، آپ سے درخواست ہے جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے بیٹھ جائیں، ادھر ادھر والے ساتھی بھی بیٹھ جائیں. میرے ساتھیوں، میں آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا، مجھ سے پہلے طاہر صاحب نے بڑی اچھی نظم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج تحسین پیش کیا، اور خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں حضرت ابو بکر صدیق کے عنوان پر اپنی معروضات پیش کی ہیں. میرے دوستو، اس اجتماع میں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں. یہاں ممکن ہے شیعہ بھی ہوں، سنی، تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا ساری کا سنی حضرت علی کے پیچھے، ہم حضرت علی کے پیروکار. میری بات پر غور کریں، ساری دنیا کا سنی علی کا پیروکار ہے اور شیعہ علی کا پیروکار نہیں. میں جذبات کی روشنی میں بات نہیں کرتا. میرا مقصد یہ نہیں کہ آپ میری بات سن کر نعرہ لگائیں، یہ مقصد نہیں. میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اور اگر شیعہ میری بات سن رہے ہیں تو وہ گھر جا کر میری اس بات پر غور کرے. جھگڑا، ضد، تعصب، بغض سے کچھ نہیں ہوتا. ہم علی کے پیچھے ہیں. اگر حضرت علی فاطمۃ الزہرا کے جنازے کے لیے صدیق کو مصلی پر کھڑا نہ کرتا اور امام صدیق کو نہ مانتا، ہم بھی نہ مانتے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات سے پہلے جب وہ بیمار ہوئی، میں سوال کر سکتا ہوں کہ ان کی تیمارداری کس نے کی، ان کو غسل کس نے دیا، ان کا جنازہ کس نے تیار کیا، ان کو کفن کس نے پہنایا اور ان کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت فاطمہ بیمار ہوئی، ان کی تیمارداری کے لیے آنے والی عورت کا نام اسماء بنت عمیر ہے، جو صدیق اکبر کی بیوی. اور اسماء بنت عمیر نے حضرت فاطمہ کی تیمارداری کی. اسماء بنت عمیر نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ان کو غسل دیا، ان کو کفن پہنایا، ان کا جنازہ تیار کیا، اور جب جنازہ مسجد نبوی کے سامنے رکھا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا زمانہ تھا. آپ نے فرمایا، علی، جنازہ آپ پڑھائیں، بیوی آپ کی ہے، بیٹی پیغمبر کی ہے. تو حضرت علی نے فرمایا، اے جانشین رسول، میں فاطمہ کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ میرے کانوں میں رسول اللہ کا یہ فرمان گونجتا ہے، اور یہ فرمان شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے، مسلمانوں کی کتابوں میں بھی ہے. فرمان یہ تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور کا یہ ارشاد میرے کانوں میں موجود ہے. حضور نے فرمایا تھا، لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کسی قوم کے لیے جائز نہیں کہ اس میں صدیق اکبر موجود ہوں اور ابو بکر کے علاوہ اور کوئی مصلے پہ کھڑا ہو. چنانچہ حضرت فاطمہ کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا، اور جب فاطمہ کا جنازہ صدیق پڑھانے لگے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس وقت حضرت علی کہاں تھے، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت حسن کہاں تھے، حضرت علی کی اسد اللہ کہاں تھی، بہادری کہاں تھی؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق نے نعوذ باللہ فاطمہ کو دھکا دیا تھا، فاطمہ کی گستاخی کی تھی، فاطمہ کا حق مارا تھا، تو آج علی المرتضیٰ اسی صدیق کو مصلے پر کیوں کھڑا کرتا ہے؟ حسین اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ حسن اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھتا ہے؟ اگر علی ابو بکر کو امام مانتا ہے، حسین مانتا ہے، حسن مانتا ہے، تو قصور ہمارا کیا ہے؟ ہم سے لڑتے ہو کہ ہم صدیق کو مانتے ہیں؟ یہ قصور تو علی نے سب سے پہلے کیا ہے، یہ قصور تو حسین نے سب سے پہلے کیا ہے، یہ قصور تو حسن نے سب سے پہلے کیا ہے. اگر سنی کو تو مسلمان نہیں کہتا تو پہلے علی کی بات کر جو صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے. اور اس کے بعد صدیق اکبر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک خلیفہ ہے، رہے یا نہیں رہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 10 سال 6 مہینے
دس دن تک خلیفہ رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 12 دن کم 12 سال تک خلیفہ رہے. ابو بکر کی خلافت 11 لاکھ مربع میل زمین پر قائم تھی. یہ آپ کا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر ہے. جدید اٹلس کا مطالعہ کرو, 3.25 لاکھ کا پاکستان, لیکن صدیق کا دور خلافت تھا 11 لاکھ مربع میل, اور فاروق اعظم کا دور خلافت تھا 22 لاکھ مربع میل, اور عثمان غنی کا دور تھا 44 لاکھ مربع میل, حضرت علی کا دور تھا 22 لاکھ مربع میل, اور 4.25 سال تک حضرت علی خلیفہ رہے, اور حضرت حسن کا دور تھا 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل پر. اور اس کے بعد جب حضرت حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنا امام امیر معاویہ کو مانا, تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19 سال تک تنہ تنہا 64,65,000 مربع میل پر اسلامی حکومت قائم کی. یہ آپ کا ظرف ہے, توجہ کریں, وقت تھوڑا ہے. یہ آپ کا ظرف ہے, یہ آپ کی جرت ہے. یہ آپ کا ظرف ہے, یہ آپ کی جرت ہے, یہ آپ کی بغیرتی ہے, یہ آپ کی جسارت ہے کہ جس کو علی نے جس صدیق کو 2 سال امام مانا, خمینی اس کو کافر لکھے, 10 سال تک جس عمر کو امام مانا اس کو خمینی کافر لکھے, عثمان کو 12 سال تک علی نے امام مانا, خمینی اس کو بدکماس لکھے. اور بات ہماری نہیں, بات ابو حنیفہ کی نہیں, بات سپاہ صحابہ کی نہیں, بات شاہ ولی اللہ کی نہیں, اور بات تو ہے علی کی, بات تو ہے حسین کی, بات تو ہے حسن کی. اگر صدیق مسلمان نہیں تھا, 2 سال کی نمازیں علی کی کہاں گئی, حسین کی کہاں گئی, 10 سال کی نمازیں علی کی عمر کے پیچھے جو پڑی ہے وہ کہاں گئی, 12 سال کی عثمان کے پیچھے پڑی ہوئی نمازیں کہاں گئی, 24 سال تک جس کو علی نے امام مانا, حسین نے مانا, حسن نے مانا, سنیوں نے بھی اسی کو مانا, سنی علی کے پیچھے, سنی حسین کے پیچھے, سنی حسن کے پیچھے, جو امام علی کا وہی امام ہمارا. ایک منٹ کے لیے اگر آپ کہتے ہیں حضرت علی پیغمبر کے داماد ہیں, اس میں کون شک کرتا ہے کہ علی نبی کا داماد ہے؟ اس میں کوئی شک ہے نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں, حضرت علی پیغمبر کے داماد ہیں اور نبی کے چچا زاد بھائی, مرتبہ ملا ہے صحابہ کو نبی کی صحبت کا. کس چیز کا مرتبہ ملا؟ اگر مکے میں آنے سے مرتبہ ملتا تو مکے میں آج بھی دنیا بڑی ہے, مدینے میں آج بھی دنیا بڑی ہے. اگر بدر میں جانے سے مرتبہ ملتا تو آج بھی لوگ بدر میں جا سکتے ہیں, آج بھی عہد کے پہاڑ پر چڑھ سکتے ہیں. مرتبہ ملتا ہے نبی کی صحبت سے, مرتبہ ملا ہے نبی کی, مرتبہ ملا ہے نبی کی مکے میں آنے سے نہیں. توجہ کیجیے, مکے میں ابو جہل بھی تھا, مکے میں عتبہ بھی تھا, مکے میں شہبہ بھی تھا, مکے میں اخنس بن شریک بھی تھا, مکے میں عتیبہ بھی تھے, لیکن ان کو مرتبہ کیوں نہیں ملا؟ ان کی صحبت نہیں تھی, وہ نبی کی صحبت میں نہیں رہے, ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت میں نہیں رہے. بات صحبت کی ہے, بات قرب کی ہے, بات تعلق کی ہے. آؤ فیصلہ کرتے ہیں, ہائی کورٹ کا جج بٹھاؤ, سپریم کورٹ کا بٹھاؤ, پارلیمنٹ کی جوری بٹھاؤ, فیصلہ کرے صحبت کس نے زیادہ نبی کی گزاری ہے. حضرت علی نبی کے گھر آئے, حضرت علی کی عمر تھی 2 سال, صدیق نبی کے دوست بنے, صدیق کی عمر تھی 18 سال, حضور کی جب وفات ہوئی حضرت علی کی عمر تھی 29 سال, اور حضرت ابو بکر صدیق کی عمر تھی 61 سال. صدیق نے علی نے نبی کو دیکھا 2 سال کی عمر سے 29 سال کی عمر تک, 2 سال سے 29 سال تک 27 سال بنتے ہیں, اور 18 سال سے 61 سال تک 43 بنتے ہیں. اگر 27 زیادہ ہے درجہ علی کا زیادہ ہے, اگر 43 زیادہ ہے تو درجہ صدیق کا زیادہ ہے. توجہ میری بات سنے ذرا, توجہ. حضرت علی پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں, حضرت علی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جب ان کی عمر 6 سال تھی, جب ان کی عمر کتنی تھی؟
6 سال.
حضرت علی نے نبی کا کلمہ پڑھا 6 سال کی عمر میں, ٹھیک ہے. 4 سال تک پیغمبر کے گھر میں تربیت پاتے رہے, نبی کے گھر میں تربیت پاتے رہے. تو جس کے گھر سے کوئی تربیت پائے وہ بچہ, جس کے گھر سے کھائے, جس کے گھر کی تربیت پائے اسی کا کلمہ پڑھے, کوئی بڑی بات نہیں. خدیجہ نے نبی کا کلمہ پڑھا, خدیجہ تو بیوی ہے, بیوی نے شوہر کا کلمہ پڑھا, کوئی بڑی بات نہیں. زید نبی کا در خرید غلام ہے تو در خرید غلام نے نبی کا کلمہ پڑھا, کوئی بڑی بات نہیں. اور بڑی بات تو تب تھی کہ ایک آدمی بچہ بھی نہیں تھا, ایک آدمی نبی کا در خرید غلام بھی نہیں تھا, ایک آدمی کی عمر 38 سال تھی اور وہ بنی تین قبیلے کا سردار تھا, وہ مکے کا چودھری تھا, وہ رئیس تھا, کپڑے کا تاجر تھا. جب وہ صدیق محمد کی جھولی میں آیا تو مدی مکے میں قیامت آ گئی. توجہ توجہ, اور ٹھہر جاؤ ایک منٹ, میں تسلیم کرتا ہوں. حضرت علی نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کہو اس میں حضرت علی نبی کے. میں نے بدین کے علاقے میں ماتلی کی جگہ پر پچھلے سال تقریر کی تو ایک شیعہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا علی کا حق سب پر فائق ہے. کیوں؟ علی نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. میں نے کہا چچے کا لڑکا بعد میں ہوتا ہے, چچا پہلے ہوتا ہے. چچا اگر نبی کی وفات کے وقت میں نبی کا چچا زندہ آپ کو ثابت کر دوں, توجہ ہے. حضرت علی نبی کے چچا داد بھائی, حضرت علی نبی کے اور حضرت علی نبی کے چچا داد بھائی اور حضرت عباس حضور کے چچا ہیں, تو چچا کا درجہ چچا کے لڑکے سے زیادہ ہے. اگر چچا داد بھائی کی وجہ سے خلافت ملتی تو عباس کا کیا قصور تھا؟ عباس کا کوئی قصور ہے تو بتاؤ. وہ نبی کا چچا نہیں ہے, اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, وہ نبی کی صحبت میں نہیں رہا ہے, چچا موجود ہے. اگر چچے کے لڑکے کی بنیاد پر خلافت ہے تو عباس کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا نہیں, وہ چچے کا لڑکا بھی ہے اور داماد بھی ہے. میں نے کہا تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ علی کے گھر نبی کی بیٹی ایک ہے اور عثمان کے گھر نبی کی 2 بیٹیاں ہیں, اگر داماد کی بنیاد پر خلافت ملتی ہے تو عثمان کا کیا قصور ہے؟ کہنے لگا نہیں, وہ نبی کی رشتہ داری تھی. میں نے کہا میں مانتا ہوں علی نبی کا رشتہ دار ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یہ بھی تو تم مانو علی کے گھر نبی کی بیٹی ہے اور صدیق کی بیٹی نبی کے گھر میں ہے. علی کے گھر نبی کی بیٹی, توجہ کیجئے, جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہ داماد کی جگہ پر ہوتا ہے, جس کی بیٹی ہوتی ہے وہ سسر کی جگہ پہ ہوتا ہے, سسر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے, داماد بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے. علی کو جتنا بھی بڑھاؤ گے وہ بیٹے کی جگہ پہ رہے گا, صدیق کو جتنا بھی گھٹاؤ گے وہ باپ کی جگہ پہ رہے گا. توجہ توجہ توجہ, میرے میں کہتا ہوں, میرا دعویٰ ہے جو وفا صدیق نے نبی سے کی, جو وفا صدیق نے نبی سے کی وہ جبریل نے بھی نہیں کی. بات پہ ذرا غور کریں, جو وفا صدیق نے نبی سے کی وہ جبریل نے بھی نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل اور صدیق کا تقابل دنیا کے سامنے پیش کیا تکوینی طور پر. دیکھیے نبی کی زندگی میں راتیں 2 بڑی عجیب ہیں, ایک ہجرت کی رات ہے, ایک معراج کی رات ہے. معراج کی رات میں نبی کا سفر عرش کا تھا, ہجرت کی رات میں نبی کا سفر فرش اور مدینے کی طرف کا تھا. ایک رات انسانوں کا سردار نبیوں کے بعد صدیق نبی کا ساتھی تھا, ایک رات فرشتوں کا سردار جبریل نبی کا ساتھی تھا. معراج پہلے ہوا, ہجرت بعد میں ہوئی. کیوں؟ معراج بعد میں ہو جاتا, معراج مدینے میں ہو جاتا, معراج پہلے ہوا تاکہ لوگ اس کی وفا کو بھی دیکھ لیں اور بعد میں اس کی وفا کو بھی دیکھ لیں. اس لیے معراج پہلے ہوا تاکہ اس کے آنے کو بھی دیکھے, اس کے آنے کو بھی دیکھے, اور پھر یہ بھی دیکھے جو وفا صدیق کی وہ جبریل کی کیسے ہو سکتی ہے. توجہ کریں, معراج کی رات جب نبی نے عرش پہ جانا تھا تو معراج کی رات جبریل نبی کو جگانے آیا. جس نے معراج کی رات نبی کے ساتھ جانا ہے وہ نبی کو جگانے آیا, اور جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا. آیا یا نہیں آیا؟ جس نے معراج کی رات جانا تھا وہ نبی کو جگانے آیا, جس نے ہجرت کی رات جانا تھا اس کو نبی جگانے آیا. اور معراج کی رات جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا, لیکن ہجرت کی رات جب سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر نے کہا براق میں کیوں لاؤں, میں سواری کیوں لاؤں, میں خود سواری کیوں نہ بنوں. اور صدیق صدیق نبی کی سواری خود بنا. قابل غور بات ہے، مجھے بتاؤ جب فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے دن حضرت علی نے فرمایا اے پیغمبر آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں تو میں خانہ کعبہ کے پت گراؤں. حضور نے فرمایا علی میں نبی ہوں، تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہجرت کی رات جب حضور ابو بکر نے فرمایا میرے کندھے پر سوار ہو جائیں، حضور اس وقت بھی تو نبی تھے، حضور اس وقت بھی تو نبی تھے. حضور نے ابو بکر کو کیوں نہیں کہا کہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور علی کو کہا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، لیکن صدیق کو نہیں کہا تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اور فیصلہ تو اسی بات نے خلافت کا کر دیا کہ جو نبی کے جسم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے، جو جسم کو نہیں اٹھا سکتا وہ خلافت کو نہیں اٹھا سکتا. اور ایک بات یاد رکھے، اور بلا بندے بھی بندوں پہ سواری کرتے، توجہ کی، بندے بھی بلا بندوں پہ سواری کرتے، کبھی بندوں نے بھی بندوں پہ سواری کی اور پھر نبی کے اوپر کوئی سوار ہو، پھر نبی کسی پر سوار ہو. بندے بندوں پہ سواری نہیں کرتے، آج بھی رواج نہیں، کل بھی رواج نہیں تھا، یہ بات عقل کے مطابق معلوم نہیں ہوتی. لیکن اس میں نقطہ کیا ہے، اس میں حقیقت کیا ہے کہ ابو بکر صدیق پیغمبر کے کندھے پر رسول اللہ سوار ہوئے، اور بندے پہ تو بندوں پہ سواری نہیں کرتے، لیکن ہجرت کی رات یہ کیوں ہوا کہ توجہ ہجرت کی رات توجہ ہے، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی. اور بندے بلا بندوں پہ سواری کرتے، نہیں غور کیا آپ نے، بندے تو بندوں پہ سواری نہیں کرتے. اور پھر وہ نبی جو کہتا ہے کہ میں، وہ پیغمبر جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نبی کا بوجھ 40 بہشتی مردوں کے برابر ہوتا، اور ایک بہشتی مرد کا بوجھ، سمجھو، ایک بہشتی مرد کا بوجھ 1000 دنیا کے مردوں کے برابر ہوتا، نبی کا بوجھ 40 مردوں کے برابر، بہشتی مردوں کے برابر، اور ایک بہشتی مرد 1000 دنیا کے مردوں کے برابر. اور صدیق جب نبی کو جب کندھے پہ اٹھاتا ہے تو کیا منظر ہوا کہ 40000 انسانوں کا بوجھ صدیق تم نے کیسے اٹھا لیا، تو خود نبی سے صرف 2 سال چھوٹا ہے، اتنی عمر میں 40000 کا بوجھ اٹھاتا ہے. تو صدیق کہتا ہے میں 40000 کا بوجھ کیسے نہ اٹھاؤں، جب محبوب ساتھ ہوتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے نہ بوجھ کا پتہ چلتا ہے. توجہ میں عرض کر رہا تھا کہ بندے تو بندوں پہ سواری نہیں کرتے، لیکن ہجرت کی رات صدیق کے کندھے پر نبی سوار ہوا، اور صدیق کے کندھے پر جب نبی سوار ہوا تو سبق کیا ملا، درس کیا ملا، قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ کون سی چیز بنی. آج نبی صدیق کے کندھے پر سوار ہوا تو دنیا کو بتا دیا گیا کہ نبی جس سواری پہ سوار ہوتا ہے وہ سواری تو کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہتی. نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ ساری سواریوں کو چیر کر آگے چلی گئی، اور نبی آج صدیق پہ سوار ہوا تو صدیق ساری کائنات کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلا. ایک بات کہتا ہوں، توجہ کیجیے، ایک آدمی نے کہا کہ دیکھیے رات ہجرت کی ہے، علی مرتضیٰ نبی کے بستر پہ ہیں، جو بستر پہ ہے اس کو اثاثہ ملا، اس کو سامان ملا، اس کو نبی نے فرمایا کہ میری امانتیں ہیں، یہ تیرے سپرد ہیں، میں مانتا ہوں. علی کو اثاثہ ملا، علی کو سامان ملا، علی کو پیغمبر نے بستر پہ سلا دیا. لیکن جس کو نبی کا بستر ملا اگر اس کا مرد وہ پہلا خلیفہ ہے تو وہ قوم ہے جس کو بستر والا ملا. یہ تو بتاؤ، علی کو بستر ملا کہو، علی کو اور بستر کا سامان کون سا تھا؟ آپ کو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ وہ سامان کون سا تھا جو علی کے سپرد ہوا. ایک ستو کی گوڑی تھی، ایک جو کا توڑا تھا، چاندی کے کچھ برتن تھے، سونے کے کچھ زیور تھے، یہ چند چیزیں تھیں. حضور نے فرمایا علی یہ تیرے سپرد ہیں، یہ لوگوں کی مانتے ہیں، یہ تیرے سپرد ہیں، اور اس کو لے کر سو جا، صبح لوگوں کو واپس کر دینا. تو علی المرتضیٰ وہ امانتے لے کر بیٹھ گئے. حالانکہ عقل کہتی ہے، مشیت عقل کہتی ہے، اور انصاف کہتا ہے کہ جب پیغمبر اکیلے ہی تلواروں کے نیچے سے گزرنے کے لیے جانے لگے تو علی یہ کہتے، آپ زور کر کہتے کہ اے تاجدار رسالت آپ اکیلے تلواروں کے نیچے سے کیسے گزریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو حضور نے فرمایا نہیں علی تو بستر پہ سو جا، میں اکیلا گزر جاؤں گا. علی کو کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ کو جتنے جہاں جانا ہے آپ کو چھوڑ کر میں واپس آ جاؤں گا، اور واپس آ کر پھر سو جاؤں گا. تو نبی نے فرمایا نہیں تو سو جا، نبی نے تو فرمایا سو جا، لیکن حکم خدا کا تھا کہ اے پیغمبر آج کی رات علی کو تم ساتھ نہ لے جانا. اگر نبی علی ساتھ ہوا اور تم تلواروں کے نیچے سے گزرے تو فیصلہ آباد کا ملنگ چودھری تک میں رہے گا کہ علی نبی کا مشکل پوچھا تھا جس نے جس علی بچا دیا تھا، اس لیے اے پیغمبر علی کو بستر پہ سلا دے، تو اکیلا گزر جا تاکہ مشکل کشائی کا فیصلہ میں آج کر دوں، کہ مشکل کشانا نبی ہے نہ علی ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو نبی کو بستر پہ، نبی کو تلواروں کے نیچے سے بتاتا ہے، علی کو بستر پہ سلا دے. کتنی آیتیں قرآن کی؟ سات آیتیں صدیق کی شان میں ہیں. کتنی آیتیں؟ سات. اور پیغمبر کی 80 حدیثیں صدیق کی شان میں. مصلی پر صدیق ہے، غار میں صدیق ہے، ہر جگہ صدیق ہے. اور اللہ تعالیٰ کو صدیق کی یہ ساری ادائیں اتنی پسند آ گئیں کہ جس طرح اس شاعر نے کہا تھا، من تو شدم تو من شدی، من تب شدم تو جا شدی، تاکہ سنے گویت بات دی، من دی گرم تو دی دری. یہ عشق کیا تھا؟ حضور نے فرمایا نماز پڑھو، صدیق نے نماز پڑھی، حضور نے روزہ رکھا، صدیق نے روزہ رکھا، حضور نے حج کیا، صدیق نے حج کیا. لیکن یہ چیزیں تو صدیق کے اختیار میں تھی، لیکن جن چیزوں میں صدیق کا اختیار نہ تھا کہ نبی کے ساتھ وہ چیزوں ملا دوں، اللہ نے فرمایا صدیق تو پیچھے ہٹ جا، ملانا میرا کام ہے، دنیا بھونکتی رہے لیکن میں تجھے نبی سے ایسا ملاؤں گا کہ مزار غار میں بھی تو ہوگا، مزار میں بھی تو ہوگا. توجہ توجہ. نہیں نارا نارا، وقت تھوڑا. جو توجہ او کو گال بھی پلے پہ رہی ہے کہ کوئی نہیں. میں پشاور تقریر کی تھی، لوگ نعرے مار دی تھی، میں کہا کوئی بات سمجھ میں بھی آئی؟ تو ایک پٹھان نے کہا نہیں سمجھ میں مجھ کچھ نہیں آتا تھا، تمہارا جوش کرتا تھا، ہمارا نعرہ لگاتا تھا. نہیں وہ بات نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بس ایک بات یاد رکھ، توجہ ہے. علی صدیق کی وہ چیزیں بھی خدا نے نبی کے ساتھ ملائے جس میں صدیق کا اختیار نہ تھا، جس میں صدیق کا. توجہ کیجیے، حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال، صدیق کی عمر بھی 63 سال. حضور کی وفات سنوار کے دن، صدیق کی وفات سنوار کے دن، حضور کی وفات ظہر کے بعد، صدیق کی وفات ظہر کے بعد. حضور کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا. حضور کے بھی پہلے گھر میں درد ہوا، صدیق کے بھی پہلے گھر میں درد ہوا. حضور کو 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. حضور کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو زہر یہودیوں نے دیا. حضور کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا. حضور کے ساتھ کھانے میں ایک صحابی شریک ہے، صدیق کے ساتھ بھی کھانے میں ایک صحابی شریک ہے. جو حضور کے ساتھ شریک ہے وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، حضور کو خدا نے بچا لیا. جو صدیق کے ساتھ شریک ہے وہ زہر کی وجہ سے شہید ہو گیا، صدیق کو خدا نے بچا لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اقبال کہتا ہے کہ صدیق یارو یاور محبوب کردگار. اس کو اقبال کہتا ہے، اقبال کہتے ہیں کہ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے رسمیں محبت ہے استوار، صدیق ہی سے رسمیں محبت ہے استوار. صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار. یہ اقبال ہے کہو یہ. لیکن ایک منٹ کے لیے ذرا آگے تو چل، ایک منٹ کے لیے آگے چل. حضور کی بیٹی فاطمہ نے چکی پیسی، صدیق کی بیٹی اسما نے بھی چکی پیسی. حضور کے 2 داماد عشرہ مبشرہ میں، صدیق کے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ میں. حضور کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا سر کاٹا گیا. حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا. حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، صدیق کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا. اور تو اور حضور کی زندگی کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے، جنگ بدر میں 14 صحابی شہید ہوئے. صدیق کی خلافت کی پہلی جنگ جنگ ذوالقریہ ہے، جنگ ذوالقریہ میں بھی 14 صحابی شہید ہوئے. اس اقبال کو کیا کہیں گے؟ اس عشق کو کیا کہیں گے؟ پھر آپ دیکھیے حضور علیہ السلام کی وفات مدینے میں، صدیق کی وفات مدینے میں. حضور نے وفات کے وقت مسواک مانگی، صدیق نے بھی وفات کے وقت مسواک مانگی. حضور کی مسواک کو عائشہ نے چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا. حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا اللہم فی رفیق لالا، صدیق نے بھی وفات کے وقت کہا اللہم فی رفیق لالا. حضور نے وفات کے وقت یہ بھی کہا الصلاۃ والسلام، صدیق نے بھی یہ بھی کہا الصلاۃ والسلام. وفات کے بعد جس چارپائی پہ حضور کا جنازہ آیا، اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ آیا. جو چادر حضور کے چہرے پہ آئی، وہی چادر صدیق کے کندھے چہرے پہ ڈالی گئی. جس حجرے میں حضور کی قبر بنی، اسی حجرے میں صدیق کی قبر بنی. اور قیامت کی صبح کو جس دن نبی اٹھیں گے، اس دن صدیق اٹھیں گے. جس طرف نبی جائیں گے، اسی طرف صدیق جائیں گے. محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کی 9-10 تاریخ کو پاکستان کی حکومت نے چھٹی کر رکھی ہے, اس لیے چھٹی کی ہے کہ شیعہ بیدار ہے, اس لیے چھٹی کی ہے کہ شیعہ سڑکوں پہ آتا ہے. جنوری 22 جماعت اسلامی کو آ رہا ہے, اس دن کوئی چھٹی نہیں. میں تقریبات کے اجتماع میں تمام نوجوانوں سے, سرکاری ملازمین سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے اپنے محکموں کے انچارجوں کو درخواست لکھیں کہ چونکہ 20 جنوری کو صدیق اکبر کا یوم وفات ہے, ہم چھٹی کریں گے, ہم کام نہیں کریں گے, ہم سنی ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں؟ وعدہ کرتے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں. صدیق کا یوم وفات, توجہ کریں, توجہ توجہ. صدیق کے یوم وفات پر چھٹی کوئی نہ ہو. کیوں بھائی, کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کی حکمرانی شیعہ کے پاس ہے, پاکستان کی حکمران ایک عورت ہے, پاکستان کی حکمران بے نظیر ہے, پاکستان کی حکمران نصرت بھٹو ہے, اس لیے چھٹی نہیں کرتے. پاکستان کے وفاقی وزرا میں 11 وزیر شیعہ ہیں, اس لیے چھٹی نہیں کرتے کہ پاکستان کا شکتی داخلہ شکتی دفاع یہ شیعہ ہے. یاد رکھو بے نظیر اور اس کی حکومت کے لوگوں, یاد رکھو سپاہی صحابہ گلی گلی میں, اونچے پوچھے میں, بتی بتی میں ابو بکر کا ترانہ گائے گی, صدیق کی کہانی بیان کرے گی, عمر کی کہانی بیان کرے گی, عثمان کی کہانی بیان کرے گی. جو ابو بکر کو کافر کہتا ہے, اس کے کفر کو چوکوں میں, گلیوں میں, بازاروں میں, شہروں پہ, عدالتوں میں, ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ میں, پارلیمنٹ میں وہ کفر لائے گی تاکہ کافر علیحدہ ہو, مسلمان علیحدہ ہو.
نواز صاحب کی تقریر میں آپ نعرہ لگائے, ہمارے قائد ہیں. میں بھی انہیں کی تقریر کا مشتاق ہوں, اس لیے میں نے باتیں بہت تھوڑی کی ہیں. توجہ, یہ بات ہے, یہ دیکھیے, یہ خمینی کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے. دیکھیے, فیصل آباد کی انتظامیہ پریشان ہو جاتی, وہ مجھ سے تو بڑی نالا رہتی ہے ویسے, اور پچھلے دنوں پشاور کے آفتاب شیر پاؤ صاحب سے بھی ہم سے نالا ہو گئے, اور پشاور کے کی جیل بھی ہم نے دیکھ لی, لیکن بہرحال فیصل آباد کی جیل اس سے اچھی ہے. میرا تجربہ اس تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں انتظامیہ کو کہ یہ جیل اچھی ہے. اس جیل میں میں کوئی کتاب نہیں لکھ سکا, اور اس جیل میں تو میں نے پچھلی دفعہ کتاب لکھی تھی, اس لیے میں ہر وقت تیار ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ آج کا جو جلسہ ہے یہ صدیق اکبر کے لیے پوری سنیت کا ایک مظہر ہے. ٹھیک ہے, یعنی مظہر ہے, یعنی سنی بنو سنی, رفت کے تراتیم کو چھوڑو, سنی بنو. غیرت کا جنازہ نکل گیا, محرم نے شادی نہیں ہو سکتی. حضرت حسین کی شہادت, ربیع الاول میں رسول اللہ کا جنازہ اٹھا, شادی ہو سکتی؟ شبال میں حضرت حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے ہوئے, شادی ہو سکتی؟ ذلحج میں عثمان غنی کو 40 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کے ذبح کر دیا گیا, شادی ہو سکتی؟ کیوں کہ راستیت تیرے دماغوں پر چڑھ گئی. سپاہی صحابہ اس دنگار کو اتار کر صحابہ کی محبت کی کلی تیرے قلب و جگر پر پھیرنا چاہتی ہے. یعنی آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ ہیں, اس مشن کے ساتھ ہیں, آپ فضل الرحمان گروپ سے تعلق رکھیں, درخواستی گروپ سے تعلق رکھیں, آپ کسی پریس فارم پر بیٹھے ہو, آپ سنی ہو, سپاہی صحابہ کے مطالبات کو مانتے ہو, سپاہی صحابہ کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں. یہ دیکھیے, 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 حوالوں کی پوچھا ہمارے قائد کریں گے. مولانا حق راستہ ایک حوالہ دیتا لے تو ٹھہر جا پائی, ٹھہر جا. نعرہ تکبیر, سمجھو ادھر دیکھ رہے ہیں, 46 صفحہ خمینی کی کتاب ہے, اپنی لکھی ہوئی کتاب کا نام ہے صحیفہ انقلاب, خمینی کا وصیت نامہ ہے. اوپر لکھا ہے کہ حضرت امام خمینی کا سیاسی الہی وصیت نامہ, یہ لکھا. اور یہ کتاب ایران سے نہیں چھپی, پاکستان کی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے چھاپی ہے, جو اپنے کفر کو مٹانے کے لیے طاہر القادری کی گود میں چلی گئی ہے. پورا پوسٹ مارٹم ہمارے قائد کریں گے, اس لیے میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, بولو تو صحیح. تین تحریک تحریک کا کام حرکت کرنا ہے انشاءاللہ. میں نے کتنی بات کہتا ہوں, قادری صاحب اے اصغر خان میرا آگے نورانی صاحب کا رو رہا, جب تیرا نہ رو رہا تو نام. اے
طریقے نشانے فقہ داخلہ کی طرف سے لکھا سکی اور اس کتاب کے 46 صفحے پر فیصل آباد کی انتظامیہ جو ہمارے جلسے کی تھوڑی سی سختی پر پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی جناب لوگوں کے دل دکھ گئے فرقہ وریت کی بات ہو گئی، یہ نہ ہو کہ صحابہ جو شیعہ سے شیعہ پر تنقید کرتی ہے، شیعہ کی ان خفیہ کی باتوں پر احتجاج کرتی ہے، تم ان کتابوں کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ کتاب پاکستان میں کیوں چھپی؟ اس کتاب کے 40 صفحے پر لکھا ہے، خمینی کہتا ہے آخری وصیت نامے میں، خمینی کہتا ہے میں جرات کے ساتھ دعویٰ کرتا ہوں کہ آج کی ایرانی قوم اور اس کی کروڑوں کی آبادی حضور علیہ السلام کے دور کے صحابہ سے بہتر ہے. سمجھو ایک منٹ ٹھہرے، اور آگے کہتا ہے حضور علیہ السلام کے دور کے حجاز میں، حضور کے دور کے عرب میں مسلمان یعنی صحابہ حضور کی اطاعت نہیں کرتے تھے اور ہیلے بہانے بنا کر بھاگ جاتے تھے، لیکن میری ایرانی قوم نہیں بھاگتی. آخری بات سمجھو ٹھہر جا، اور بات تو سنو اور ٹھہر جاؤ، بات سنیں. یہ آپ نے حوالہ سن لیا، لیکن کتنا افسوس ہے، خمینی کی کتنی بڑی جہالت تھی کہ وہ عراق جس کی آبادی 1.5 کروڑ ہے اور وہ ایران جس کی آبادی 4.25 کروڑ ہے، 7 سال تک ایران ایڑیا رگڑتا رہا، اس کی فوج ایڑیا رگڑتی رہی، اور اس کے بعد پر 7 سالوں کے بعد 1.5 کروڑ عراقیوں سے ایرانیوں نے شکست کھائی، اور اس اپنی ایرانی فوج سے جو 1.5 کروڑ کے ملک سے شکست کھاتی ہے، اس کو صحابہ سے بہتر کہتا ہے جنہوں نے 313 ہو کر کفر کو نچوا دیا تھا اور اس ایران کو پتا کیا تھا جس ایران میں آج خمینی کی ضروریت رہتی، عراق کو پتا کیا، روم کو پتا کیا، اور 64 لاکھ مربع میل کو رسول اللہ کی شریعت کا گہوارہ بنا دیا صحابہ نے. ان کو کہتا ہے کہ میرے دور کے ایرانی صحابہ سے بہتر ہے. یہ کتاب ہے، یہ کفر ہے یا نہیں بولو، یہ بدل ہے کہ نہیں، یہ فریب ہے کہ نہیں، ان کتابوں پر پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ اختلاف سچا ہے یا نہیں؟ آپ سپاہی صحابہ کے ساتھ مل کر ایسی غلیظ کتابوں کو، ایسی غلیظ ذہنیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جو تیار ہیں ہاتھ کھڑا کر.